أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا آمنت بالله صدق الله العظيم. اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ نکالا جائے گا؟ کیا انسان یہ یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس انسان کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کوئی چیز نہیں تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ان سب لوگوں کو شیاطین کے ساتھ جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کر دیں گے، اس حال میں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہم ہر گروہ میں سے کھینچ لیں گے ان لوگوں کو جو سرکشی کے اعتبار سے رحمان کے اوپر بہت سخت تھے، پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ کون لوگ اس جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، یہ تیرے رب کے اوپر پکا فیصلہ شدہ معاملہ ہے۔ پھر ہم اللہ سے ڈرنے والوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو ہم اس جہنم میں چھوڑ دیں گے، اس حالت میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں۔ آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 72 تک یہ سورہ مریم کی آیات ہیں. ان آیات میں سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی بات ذکر کی جو آخرت کے قائل نہیں ہیں، دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہیں، جنت اور دوزخ، حساب اور قصاص کے قائل نہیں ہیں، اور ان کا قول نقل کیا کہ انسان یہ کہتا ہے. ظاہر ہے یہاں انسان سے وہ انسان مراد ہے کہ جو بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا لسوف اخرج حیا، تو کیا میں زندہ نکالا جاؤں گا، یعنی دوبارہ مجھے کھڑا کر دیا جائے گا، کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلی آیت میں فرمایا کہ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس سے پہلے انسان کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور وہ کوئی چیز نہیں تھا، انسان کا کوئی وجود اس دنیا میں نہیں ہوتا، ماں باپ کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو نرینہ ہوگی یا لڑکیوں کی شکل میں ہوگی. پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک گندے پانی سے، نطفے سے پیدا فرما دیتے ہیں. انسان کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو 6 فٹ کا انسان لمبا چوڑا، ہنستا بولتا، بھاگتا دوڑتا، اچھلتا کودتا اور جناب دعوے کرتا، نعرے لگاتا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اس کا وجود ہی یہاں نہیں تھا. اور پھر کچھ عرصہ گزر جائے گا، 60, 70, 80 سال کے بعد پھر اس کا کوئی وجود یہاں نہیں ہوگا. تو جس پروردگار نے اس انسان کو عدم سے وجود عطا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا وہ اللہ تعالی، وہ خالق اور مالک دوبارہ اس کو وجود عطا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا؟ اس کو یہاں فرمایا گیا اولا یذکر الانسان، اور اس کی دوسری قرات غالباً اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ یاد نہیں رکھتا، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس سے پہلے انسان کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور وہ کوئی چیز نہیں تھا. جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود یہاں نہیں تھا، اس کا کوئی نمونہ دنیا میں موجود نہیں تھا، بغیر کسی نمونے کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو پیدا کر دیا، تو پیدا کرنے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد، اسی کے اجزاء سے دوبارہ اس کو کھڑا کر دینا اور دوبارہ اس کو وجود عطا کر دینا کیا مشکل ہے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کے زندہ کر دے؟ وہ مردہ جو انسان ہے، اس کو پہلے زندگی تھی، اس سے پہلے بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو جس اللہ تعالی نے عدم سے اس کو وجود عطا کیا، تو کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو وجود عطا کر دے؟ اور اگر آج کل کے سائنسدانوں کی باتیں سنو تو آدمی اور زیادہ حیران ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت، قدرت اور زیادہ آشکار ہوتی ہے. اب تو آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے سے اگر آپ ڈی این اے اٹھا لیں، تو وہ ڈی این اے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس میں پورے انسان کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. انسان کے جسم کے کسی بھی حصے سے، حتیٰ کہ اس کا تھوک، حتیٰ کہ اس کا بال، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر اٹھا لی جائے اور اس کی کوئی چھوٹی سی چیز مل جائے، خون کا ایک قطرہ بھی مل جائے، اس میں ڈی این اے موجود ہوتا ہے، اور اس ڈی این اے کے اندر اس انسان کی ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر تفصیلات ہیں. کچھ کو سائنسدان پڑھ سکے، کچھ کو ابھی تک بلکہ اکثر حصے کو نہیں پڑھ سکے، کوشش کر رہے ہیں مسلسل پڑھنے کی. تو جس ذات نے انسان کو پیدا کیا جبکہ اس کے اندر نہ کوئی ڈی این اے تھا اور نہ جناب اس کا کوئی وجود تھا، اب جب اللہ تعالی نے وجود عطا فرما دیا اور سائنسدانوں کے بقول ہر انسان کے ہر جز کے اندر پورا انسان اور اس کا ڈیٹا پورا کا پورا موجود ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک بچے ہوئے جز سے کیا دوبارہ انسان کو کھڑا کرنے کے اوپر اور پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ سارا کا سارا گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، الا عجب الذنب، مگر ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کوئی خاص جز ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حقائق کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کیا، یہاں بھی یہ حقیقت ذکر کی کہ اولا یذکر الانسان اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے انسان کو اس سے پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور وہ کوئی چیز نہیں تھا. جب وہ کوئی چیز نہیں تھا اس کو پیدا کر دیا گیا، اب مرنے کے بعد اسی کے ایک جز سے دوبارہ اسی انسان کو دوبارہ کھڑا کر دینا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کیا مشکل ہے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو خلاق ہے، بہت پیدا کرنے والا ہے، علم والا ہے، اس کو ایک ایک ذرے کا علم ہے. آگے فرمایا ان آیات کے اندر کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو جمع کریں گے، جتنے انسان ہیں وہ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا، تیرے رب کی قسم ہم ان تمام انسانوں کو ان کے شیاطین کے ساتھ جمع کر دیں گے. ہم ضمیر انسانوں کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور کافروں کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان تو ہوتا ہی ہوتا ہے جو اس کو اکساتا رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی نماز کے لیے علیحدہ شیطان ہے، وضو کے لیے علیحدہ شیطان ہے، اور مختلف کاموں کے لیے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے علیحدہ شیطان ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، پھر اور شیاطین کا لشکر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات فرمائی کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو شیاطین کے ساتھ جمع کریں گے. یہ لوگ جنہوں نے شیطانوں کی پیروی کی، اور وہ شیاطین جنہوں نے ان کو اکسایا، تو ان سب کو ہم جمع کریں گے میدان محشر میں. ثم لنحضرنہم حول جہنم جزیہ، پھر ہم ان سب کو حاضر کر دیں گے جہنم کے ارد گرد، اس حال میں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. لنحضرنہم حول جہنم، ہم ان کو جہنم کے گرد حاضر کر دیں گے. جسیہ، اس حال میں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. جب آدمی پر دہشت زیادہ ہوتی ہے، خوف زیادہ ہوتا ہے، پریشانی زیادہ ہوتی ہے، آدمی کے لیے کھڑا رہنا ممکن نہیں ہوتا، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دیتی، بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب رحم کسی سے طلب کرنا ہو یا دہشت کا عالم ہو تو اس میں اور زیادہ جھک جاتا ہے آگے کی طرف۔ اسی کو عربی زبان میں جسیہ سے تعبیر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، کہ ہم ان سب کو ان کے شیاطین کے ساتھ جمع کریں گے، پھر ان سب کو ہم جہنم کے گرد حاضر کریں گے، اس حال میں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ آگے فرمایا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم ہر گروہ میں سے کھینچ کر علیحدہ کر دیں گے ایسے لوگوں کو جو رحمان کے اوپر بہت ہی زیادہ سرکشی کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ مومنین علیحدہ ہوں گے، متقین علیحدہ ہوں گے، کافر علیحدہ ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں فرمایا گیا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ۔ تو مومنوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، پھر ان مجرموں کے اندر، کافروں کے اندر جو بہت ہی زیادہ سرکش تھے، گستاخ تھے، بدتمیز تھے، سرکشی ان کی حد سے بڑی ہوئی تھی، ان کو نکال کر علیحدہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ثم لننزعن من کل شیع، شیع کہتے ہیں گروہ کو، پارٹی کو، گروپ کو، یعنی ایسے افراد کو کہ جو ایک طرح کی صفات کے حامل ہوں۔ تو یا گویا کفر اور گمراہی کی صفات کے جو لوگ تھے ان کی بھی پھر دو صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ کافر ہے مگر سرکش نہیں ہے اتنا زیادہ، اور ایک دوسرا کافر وہ ہے جو کفار کا بھی لیڈر ہے اور بہت زیادہ سرکش ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھ بڑھ کر کرنے والا تھا۔ تو جو زیادہ سرکش تھا اس کو اس گروہ میں سے علیحدہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے جہنم کی آگ انہی سے دہکائی جائے گی، اعزنا اللہ من ذلک۔ اس کو فرمایا ثم لننزعن من کل شیع، پھر ہم ہر گروہ میں سے کھینچ لیں گے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان لوگوں کو جو زیادہ سخت تھے رحمان پر سرکشی کے اعتبار سے، جو رحمان پر، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمان کا ذکر ایہم اشد علی اللہ کے بجائے علی الرحمن کہا، کہ رحمان ایسا مہربان جس نے تمہیں وجود عطا کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازا، جانور کے بجائے انسان بنایا اور انسانیت کی صفات تمہیں دیں، تم نے ان صفات کو ختم کر کے دوبارہ اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر کر دیا۔ ان میں سے جو لوگ ایسے رحمان کے بارے میں بہت ہی زیادہ سرکش تھے ان کو علیحدہ کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، صلیا بھی قرات ہے، صلیا بھی غالباً قرات ہے، کہ پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں۔ پھر ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ کون اس جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہے، یعنی کس کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، کس سے، کن لوگوں سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، ہمیں زیادہ معلوم ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں. اولا کے معنی زیادہ لائق, بہا کی ہا ضمیر راجع جہنم کی طرف, اصلیہ کے معنی احتراقاً جلنا, وہ لوگ جو اس جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں ان کو ہم زیادہ جاننے والے ہیں. چنانچہ انہی کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر یہ کہ وہ جہنم پر ضرور جائے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ, یہ تیرے رب کے اوپر طے شدہ ہے, اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. تیرے رب کے اوپر یہ بات طے شدہ ہے, اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے, ہر آدمی نے جہنم پر ضرور جانا ہے. یہ بات یہاں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر یہ کہ وہ جہنم پر سے ضرور گزرے گا, جہنم پر ضرور وارد ہوگا, جہنم کی طرف ضرور جائے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ, یہ تیرے رب کے اوپر طے شدہ ہے, اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے ضرور گزرنا ہوگا, اور اسی قرآن مجید کی تفسیر احادیث سے ہوئی ہے, کیونکہ جتنی احادیث ہیں وہ سب قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہیں. چنانچہ احادیث میں اس کی تفسیر آئی ہے, وہ یہ کہ جہنم کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا, اس پل صراط کے اوپر سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا, یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی گزرنا ہوگا. چنانچہ روایات میں ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یضرب الجسر علی جہنم, صحیح مسلم بلکہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے کہ ثم یضرب الجسر علی جہنم, پھر جہنم کے اوپر پل قائم کر دیا جائے گا اور شفاعت شروع ہوگی, اور لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم, یا اللہ سلامتی یا اللہ سلامتی. فیمر المؤمنون کطرف العین وکالبرق وکالریح وکالطیر وکاجاوید الخیل والرکاب, اور مومنین اس طریقے سے گزریں گے جیسے پلک جھپکنے کی طرح, بعض مسلمان اتنی تیزی سے پل سے راست سے گزر جائیں گے جیسے پلک جھپکنا, پلک جھپکنے میں سیکنڈ کبھی نہ جانے کتنا چھوٹا سا حصہ لگتا ہے, تو وہ مومن اللہ تعالی کے فضل سے اتنی تیزی سے گزریں گے پلک جھپکنے میں, جہنم کو کراس کر جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. اور فرمایا وکل برق, اور بعض مومنین اس طرح گزریں گے جیسا کہ بجلی چمکتی ہے, بجلی چمکی ادھر سے ادھر اور پل سے راست سے گزر کے جنت میں پہنچ گئے. وکریح, اور جیسا کہ تیز ہوا آندھی, آندھی آئی گزرتی چلی گئی ہے جی, آندھی کی طرح گزر جائیں گے. وکطیر, اور کچھ مومن وہ ہوں گے جو پرندے کی طرح جائیں گے, ظاہر ہے پرندے کی رفتار روشنی کی رفتار کی طرح تو نہیں ہے, آواز کی رفتار کی طرح تو نہیں ہے, اس سے بہت پیچھے ہے. تو فرمایا کہ بعض پلک جھپکنے کی طرح, بعض بجلی کی طرح, بعض جو ہیں وہ ہوا کی طرح آندھی کی طرح, اور بعض جو ہیں وہ پرندوں کی طرح. وکاجاوید الخیل, اور بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز رفتار عمدہ گھوڑا دوڑتا ہوا جاتا ہے, وہ اس طریقے سے گزر جائیں گے. والرکاب, اور بعض جو ہیں وہ اونٹنیوں کی طرح, کہ اونٹنی جو ہے سواری والی اونٹنی دوڑتی ہوئی جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اونٹنی گھوڑے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی, غالباً کہ ان کی رفتار اور کم ہوگی. اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ وکشد الرجال, کہ بعض لوگ اس طرح اس پہ سے گزریں گے جیسا کہ آدمی تیز دوڑتا ہے، کوئی پلک چھپکنے کی طرح، کوئی بجلی کی طرح، کوئی آندھی کی طرح، کوئی پرندے کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی تیز رفتار اونٹنی کی طرح، کوئی دوڑنے والے آدمی کی طرح. اب روایتوں میں آتا ہے کہ بعض آدمی مشین آہستہ آہستہ، اور بعض وہ ہوں گے جو گھٹنوں کے بل کھسک کھسک کے کھسک کھسک کے بالآخر جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے ساری باتیں. اور ایک روایت میں، مسلم کی روایت میں ہے، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، کہ جب یہ پل صراط قائم ہوگا اور میری امت گزر رہی ہوگی تو تمہارا نبی پل صراط پر کھڑا ہوگا، لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا یا رب سلم سلم، یا اے پروردگار سلامتی سلامتی، یعنی یا اللہ ان کو سلامتی سے گزار دیجئے. اور یہ بھی انہی روایات میں آ رہا ہے، بخاری مسلم اور ترمذی وغیرہ کی روایات میں، کہ یہ جو پل سے رات ہے اس کے دونوں طرف آنکڑے لگائے جائیں گے، اور وہ آنکڑے ہوں گے امانت کے اور رشتہ داری کے. چنانچہ مسلم کی روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمْ فَتَقُومَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، کہ امانت اور رشتہ داری ان دونوں کو بھیجا جائے گا، اور یہ امانت اور رشتہ داریاں کھڑی ہو جائیں گی پل صراط کے دونوں طرف، یمیناً وشمالاً، دائیں اور بائیں. امانت، امانت پورا دین امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، امانت جس کا جو حق ہے اس کو دو، اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دو، حضور کا جو حق ہے وہ حضور کو دو، ماں باپ کا جو حق ہے ماں باپ کو دو، بیوی کا جو حق ہے شوہر کا حق ہے ان کو دو، بچوں کا حق ان کو دو، رشتہ داروں کا حق ان کو دو، ہر ایک کا حق ادا کرنا یہ امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، ایک امانت. دوسرا رشتہ داری، تو حدیث میں یہ آ رہا ہے مسلم کی روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ امانت اور رشتہ داری جو ہے ان کی، یہ دونوں پل صراط کے دائیں بائیں جانب کھڑی کر دی جائیں گی، اور یہ آنکڑوں کی شکل میں ہوں گی. چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے کہ وفی حافتی الصراط کلالیب معلقت مامورت، کہ پل صراط کے دونوں طرف آنکڑے ہوں گے امانت کے، رشتہ داری کے، یعنی ان چیزوں کے جن کے حقوق ضائع کیے گئے تھے. اب وہ آنکڑے جو ہیں اللہ پناہ میں، تو پل صراط کے طرف دونوں طرف آنکڑے ہوں گے، کلالیب معلقہ مامورہ، مسلم کی روایت میں فرمایا گیا، اور وہ لوگوں کو پکڑ کر تین صورتیں ان کی ہوں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فناجن مسلم، بعض مسلمان تو وہ ہوں گے جو صحیح سالم نجات پا جائیں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا تھا، حقوق اللہ بھی ادا کیے تھے، حقوق العباد بھی ادا کیے تھے، وہ تو دوڑتے چلے جائیں گے جیسے ابھی گزرا، کوئی پلک جھپکنے کی طرح، کوئی جناب بجلی چمکنے کی طرح، کوئی آندھی کی طرح، کوئی جناب تیز رفتار گھوڑے کی طرح، وہ تو ناجن مسلم نجات پا جائیں گے اور سلامتی سے رہیں گے. ومخدوش مرسل، لیکن بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو زخمی کر دیا جائے گا لیکن پھر چھوڑ دیا جائے گا، جو کہ دنیا میں ان سے کوتاہیاں ہوئی تھی حقوق کی ادا کرنے میں. فمخدوش مرسل، تو ان کو خدش کیا جائے گا، زخمی کیا جائے گا، لیکن مرسل پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا گیا ومقدوش فی نار جہنم، اور اللہ پناہ میں رکھے کہ اگر بہت ہی زیادہ غلطیاں ہوئی ہوں گی حقوق کی ادائیگی میں، تو مقدوش فی نار جہنم، کہ گھسیٹ کر ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ہے پل صراط کا وہ مختصر سا واقعہ جو احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. پل صراط قائم ہوگی, انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کے ساتھ اس پہ سے گزریں گے, اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ, کہ تمام رسولوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر میں گزروں گا. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ, اور اس وقت میں رسولوں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے گا دہشت اور خوف کی وجہ سے. اور وہ جو رسول بھی وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ, اور رسولوں کا کلام بھی اس دن ایک ہی ہوگا, اللہم سلم سلم, یا اللہ سلامتی یا اللہ سلامتی, ہمارے لوگ سلامتی سے گزر جائیں. وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ, تمہارے نبی پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یقولو یا رب سلم سلم, اے پروردگار سلامتی سلامتی, میری امت کے لوگوں کو سلامتی سے گزار دیجئے. یہ پل صراط قائم کی جائے گی. اور حدیث میں مزید ایک تفصیل آ رہی ہے, وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حَتَّى اِذَا خَلُصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ, یہاں تک کہ جب مومنین جہنم سے پار ہو جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِي, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ما من احد منکم باشد مناشده فی الحق, تم میں سے کوئی آدمی, قد تبین لکم من المؤمنین للہ یوم القیامہ لاخوانہم الذین فی النار, کہ دنیا میں جیسے تم جھگڑا کرتے ہو کہ میرا حق ہے آپ مجھے دیجئے, میرا حق ہے آپ مجھے, بڑے سے بھی کہہ دیتے ہیں آپ کہ حضرت میرا حق ہے مجھے دیجئے, تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومنین جو ہیں وہ جہنم سے کراس کر کے جہنم سے عبور کر کے جنت میں جائیں گے, سب سے پہلے ان کو یہ خیال ہوگا کہ ہمارے بھائی جو ہیں کچھ جہنم میں گر گئے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ مطالبہ کریں گے کہ اے پروردگار ہمارے بھائی جہنم میں ہیں, آپ ان کو نجات دیجئے. چنانچہ اسی موقع کے اوپر پھر شفاعت کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو حدیث کے اندر آیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى اِذَا خَلُصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ, یہاں تک کہ جب مومنین جہنم سے نجات پا جائیں گے, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِي, تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ, تم میں سے کوئی آدمی اپنے حق کا اتنا مطالبہ نہیں کرے گا جو حق اس کو ظاہر ہو چکا ہو جتنا کہ اس وقت میں مومن مطالبہ کریں گے, للہ اللہ سے, یوم القیامہ لاخوانہم الذین فی النار, اپنے ان بھائیوں کے لیے جو جہنم میں گر گئے تھے. چنانچہ وہ شفاعت کریں گے, اور ان کی شفاعت کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے, علماء کی شفاعت کی وجہ سے, شہداء کی شفاعت کی وجہ سے, حفاظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے, بچیوں کی شفاعت کی وجہ سے, لوگوں کو نکال نکال کر, جہنم سے نکال نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر یہ کہ وہ جہنم پر سے ضرور گزرے گا, کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا, یہ تیرے پروردگار کے اوپر پکا ہے, مقضیہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس جہنم کے اندر اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. تو فرمایا گیا کہ ہم نجات دے دیں گے متقی لوگوں کو. معلوم ہوا کہ دل میں خدا کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے. میرے دوست اور بزرگو, انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن ایک غلطی ہوتی ہے اشد علی الرحمن عتیہ, سرکشی والی, ایک غلطی ہوتی ہے توبہ اللہ والے, ان اللہ یحب التوابین ویحب متطهرین. التائب من الذنب کملا ذنب له. تو یہاں فرمایا گیا کہ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے. معلوم ہوا کہ دل میں تقوی کا ہونا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اور آپ کے دل میں تقوی کو پیدا فرما دے. اور اگلے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا، پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے، یعنی جن کے دل میں خدا کا خوف تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّا، اور جہنم میں ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. معلوم ہے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ظلم. نظر الظالم، نجات کی وجہ کیا فرمائی؟ اتقوا ثم ننجی الذین اتقوا، ہم متقی لوگوں کو، ڈرنے والے لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو نجات دے دیں گے. ونظر الظالمین فیہا جسیہ، اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے جہنم میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. تو نجات کا راستہ ہے تقوی، اور جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ ظلم. سب سے بڑا ظلم تو ان الشرک لظلم عظیم، پھر ظلم کرنا، مخلوق خدا پر ظلم کرنا، حقوق ادا نہ کرنا، دوسروں کے حق مال لینا، یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے. اسی لیے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حدیث شریفہ کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ پل صراط کے دونوں طرف جو آنکڑے ہوں گے وہ ہوں گے امانت کے اور رشتہ داری کے. جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی یا جس نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، ماں باپ کے، اولاد کے، بہن بھائیوں کے، پڑوسیوں کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایسا راستہ ہے ظلم جو انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے. اعزنا اللہ من ذلک. تو اللہ تعالی سے ہمیشہ تقوی مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انا نسلک الہدا والتقا والعفاف والغنا، اور ظلم سے اللہ کی پناہ. اللہم انا نعوذ بک من ان نظلم او نظلم. اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پناہ مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ظلم کروں کسی پر یا مجھ پر ظلم کیا جائے. ظلم سے اللہ کی پناہ. اور معاف کیجئے کہ آج کل ہمارے ہاں ظلم بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. لوگوں کے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور گناہ کی یہ خاصیت ہے کہ دل سخت ہوتا ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تکبر پیدا ہوتا ہے، جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو تکبر ہمیشہ ظلم کو پیدا کرتا ہے. جو متکبر ہوگا ظالم ہوگا، اکثر تقریباً طے شدہ ہے یہ بات. متکبر اور ظالم جو ہے وہی فساد پھیلاتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. اس لیے ہمیشہ ظلم سے بچنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. یہ تو آیات ہو گئیں 72 تک، ابھی وقت باقی ہے، اس لیے اس سے اگلی آیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير خير عند ربك ثوابا وخير مردا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور جب ان پر ہماری آیتیں کھول کھول کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ مومن لوگوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اور کون اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کر دی ہیں جو ان سے بہتر سامان والے تھے اور نمود میں بھی ان سے بہتر تھے. آپ کہہ دیجئے کہ جو آدمی گمراہی میں ہے تو رحمان کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈھیل پر ڈھیل دیتا رہے یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا عذاب یا قیامت تو وہ عن قریب جان لیں گے کہ کون بدترین تھا اپنے مقام کے اعتبار سے اور کون کمزور تھا لشکر کے اعتبار سے. اور اللہ ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہی بہتر ہیں تیرے پروردگار کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو سورہ مریم کی 73 سے لے کر 76 تک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کافروں کے اوپر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جو بالکل کھلی آیات ہیں دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح ہیں تو یہ کافر لوگ مومن لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ان دونوں گروہوں میں یعنی ہم دونوں گروہوں میں اپنے مقام کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے. یعنی کافر لوگ مومن لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ایک فریق تم ہو مومن ایک فریق ہم ہیں جنہیں تم کافر کہتے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں مقام کے اعتبار سے کس کا مقام زیادہ بڑا ہوا ہے کس کے پاس زیادہ ساز و سامان ہے کس کے پاس شان و شوکت زیادہ ہے کس کی نمود زیادہ ہے کس کی لک زیادہ اچھی ہے کس کی جناب دیکھنے میں کون زیادہ بہتر نظر آتا ہے. یہ کافر کہتے ہیں مومنین سے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کافروں کے اوپر جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو بالکل واضح ہیں. یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے کہ قرآن مجید کی جو باتیں ہوتی ہیں بالکل دو اور دو چار کی طرح صاف ہوتی ہیں دو ٹوک اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا سورۃ طارق کے اندر، انہ لقول فصل وما ہو بالہزل، یہ قول ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو فیصلہ کن ہے، حق باطل بالکل علیحدہ علیحدہ کر دینے والا قول ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے بالکل دو ٹوک ہے، صاف صاف. اسی لیے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے، حق کو ایک طرف کرتا ہے، باطل کو دوسری طرف کرتا ہے، فیصلہ کن بات ہے کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے. تو قرآن کی آیات بینات ہیں، کھلی ہوئی آیات ہیں، جن میں حق کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، باطل کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے. یہ کھلی آیات جب کافروں پر تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ یہ کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما، کہ دونوں پارٹیوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے، دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، یعنی دنیاوی مقام کے اعتبار سے تم زیادہ بہتر ہو یا ہم زیادہ بہتر ہیں. واحسن ندیا، اور مجلس کے اعتبار سے کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، کس کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، مجلس کس کی زیادہ خوبصورت ہے، کس کی مجلس میں زیادہ کشش ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بات کافر کہتے ہیں. قرآن نے اگلی آیات میں اس کا جواب دیا جو دو تین آیتوں کے بعد آ رہا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، عن قریب جان لیں گے کہ کون بدتر تھا مقام کے اعتبار سے اور کس کا لشکر کمزور تھا. تم کافر ہو، تمہارے ساتھ شیاطین ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ دنیاوی اعتبار سے ہم خیر مقاماً وأحسن ندیاً ہیں، ہمارا مقام بہتر ہے، ہماری مجلس بہتر ہے، ہمارا ساز و سامان بہتر ہے، ہماری شان و شوکت زیادہ ہے، ہماری طاقت و قوت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو 60-70 سال کی بات ہے، ابھی تم نے آگے جانا ہے، رہنا نہیں ہے یہاں، تم رہ نہیں سکتے، نہ تم سے پہلی نسلیں یہاں رہی ہیں نہ تم یہاں رہو گے، تمہیں آگے جانا پڑے گا، وہاں جا کر تمہیں پتہ چلے گا من ہوا شر مکانن و اضعف جندا، کہ مکان اور مقام کے اعتبار سے کون بدترین تھا اور لشکر کے اعتبار سے کس کا لشکر کمزور تھا. وہ لشکر کا تو حال یہ ہے جو ابھی پیچھے آیات میں گزرا کہ ثم لنحضرنہم حول جہنم جسیا اور ثم لنحشرنہم والشیاطین، ہم شیاطین کے ساتھ ان سب کو جمع کر دیں گے اور جہنم کے گرد یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. اس وقت میں پتہ چلے گا کہ کس کا مقام بدترین تھا اور کس کا لشکر کمزور ترین تھا. دنیا میں لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقام زیادہ ہے، ہماری مجلس زیادہ ہے، ہماری پارٹی مضبوط ہے، ہماری طاقت زیادہ ہے. قرآن مجید نے ہر بات صاف صاف بیان، ان کی بات بھی چھپائی نہیں، کہا یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور دنیاوی اعتبار کے دنیاوی اعتبار سے یہ بات کہتے ہیں، لیکن خالی دنیا ہی تو نہیں ہے، آگے ان کو جانا ہے حساب و کتاب کے لیے، یہ تو عارضی طور پر یہاں بھیجے گئے ہیں، آگے جب جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ من ہوا شر مکانا و اضعف جندا، کہ کون بدترین تھا اپنے مقام کے اعتبار سے اور کس کا لشکر، کس کی مجلس کمزور ترین تھی. تو فرمایا کہ جب ان کافروں کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو بالکل کھلی آیات ہیں، تو یہ کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں، یعنی دونوں گروہوں میں، ان نہیں، دونوں گروہوں میں کون بہتر ہے اپنے مقام کے اعتبار سے اور کون اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا. یہ نسل والے جو بات کر رہے ہیں یہ کتنے عرصے کی بات کر رہے ہیں، 60-70 سال کی. اس سے پہلے کی جو نسلیں تھیں وہ ہلاک ہو گئی، اس سے پہلے کی نسلیں ہلاک ہو گئی، اس سے پہلے کی نسلیں ہلاک ہو گئی. ہم احسن اثاثا ورئیا، ان کا سامان بھی بڑا اچھا تھا، ان کا منظر بھی بہت اچھا تھا، تمہارا سامان بھی بہت اچھا ہے، تمہارا دیکھنے میں منظر بہت اچھا ہے، دیکھنے میں تم اپنے مقام کو اچھا سمجھتے ہو، اپنی مجلس کو حسین اور خوبصورت سمجھتے ہو، لیکن تم سے پہلے جو نسلیں ہلاک ہم نے کی ہیں ہم احسن و اساسن و رئیا، وہ بھی سامان کے اعتبار سے بڑی حسین تھی، و رئیا اور منظر کے اعتبار سے بھی بہت حسین تھی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْ، اور کتنی نسلوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا. ہم احسن و اساسن، کہ جن کا سامان ان سے زیادہ حسین تھا. ورئیا، اور منظر کے اعتبار سے بھی وہ بہت حسین تھے. آیرا، دیکھنا، اسی سے یہ رئین اس کا آیا ہے. وہ بہتر تھے سامان کے اعتبار سے بھی اور منظر کے اعتبار سے بھی. اللہ آگے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، قل، اے نبی آپ یہ کہیے، من کان فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمن مدد، کہ جو شخص گمراہی میں ہے تو رحمان کو چاہیے کہ اس کو ڈھیل پر ڈھیل دیتا رہے. دنیا میں اللہ تعالی ڈھیل پر ڈھیل دیتے رہتے ہیں. کافر سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے مقام، دنیاوی مقام کے بہتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی مجلس کے حسین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیاوی ساز و سامان، شان و شوکت کے دعوے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ڈھیل کتنی ہے، 60 سال کی 70 سال کی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ لَقَاتِلًا، اللہ کے ہاں ان کے لیے قاتل چیز موجود ہے. اور سورۃ الطارق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی سفارش کی. آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ فوراً کافر تباہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی مسلمان ہوگا، ظاہر ہے جب وہ کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوگا تو ایک طبیعی چیز ہے، اس کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ جائے اور یہ تباہ ہو جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کو مہلت دیجئے، اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا، ان کو تھوڑی سی مہلت دی، 60-70 سال کی تو ان کو مہلت دیجئے، کچھ کھا لیں پی لیں، موٹے تازے ہو جائیں، آگے تو ان کے لیے قاتل ہے. وہاں بھی فرمایا گیا کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو آدمی گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، کہہ دیجئے کہ جو آدمی گمراہی میں ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا، تو رحمان کو چاہیے کہ اس کو ڈھیل دیتا رہے، ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا، ڈھیل پر ڈھیل دیتا رہے، خوب ڈھیل دے اللہ تعالی. اور ڈھیل دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈھیل دینے میں موقع ہوتا ہے توبہ کا، ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ اسلام لے آئے، ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کا کفارہ کر دے، ہو سکتا ہے کہ جو ظلم اس نے کیا ہے اس ظلم کے اثرات کو دور کر دے، معافی مانگ لے. لیکن جب ڈھیل دی گئی دی گئی دی گئی دی گئی اور اس ڈھیل دینے کے باوجود بھی وہ حق پر نہیں آیا، ظلم کو ختم نہیں کیا، پھر وہ وعدہ آ جاتا ہے جس کو اگلی آیت میں فرمایا گیا. فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل من کان فی الضلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو آدمی گمراہی میں ہے تو رحمان کو، فلیمدد لہ الرحمن مدد، تو رحمان کو چاہیے کہ اس کو ڈھیل پر ڈھیل دیتا رہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب کافر دیکھ لیں گے اس چیز کا جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اما العذاب و اما الساعة، یا تو عذاب قیامت کا، حشر کا، نشر کا، قبر کا، و اما الساعة، یا قیامت قائم ہو جائے گی، فسیعلمون، تو عن قریب وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، کہ کون مرتبے کے اعتبار سے بدترین ہے، واضعف جندا، اور کون لشکر کے اعتبار سے کمزور ترین ہے. انہوں نے کہا تھا خیر مقاما و احسن ندیا، قرآن نے اس کے جواب میں کہا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ من ہو شر مکانا و اضعف جندا، کون مقام کے اعتبار سے بدترین ہے اور لشکر کے اعتبار سے کمزور ترین ہے. یہ تو کافروں کا حال ہے، لیکن مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اگر وہ چلتا رہے اس کا ہر قدم جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے غلطی ہوتی ہے، لیکن چل رہا ہوتا ہے وہ غلطی کے باوجود، بابا بھی کر رہا ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، کچھ خرابی ہو گئی پھر ٹھیک کر لی، پھر ہدایت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدَوْ هُدَى، اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میری ہدایت بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی، جیسے بچے کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میں بڑا ہو گیا یا نہیں ہو گیا، لیکن ماں جانتی ہے کہ ابھی بڑا ہو گیا، اب پرانے کپڑے اس کے نہیں آ رہے ہیں. آدمی کو اپنے بڑھنے کی رفتار کا پتہ نہیں چلتا، بچے کو بھی پتہ نہیں چلتا، بسا اوقات جو ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، دور سے آ کے کوئی دیکھتا ہے ماشاءاللہ اب تو اس کا قد لمبا ہو گیا، بڑا ہو گیا. برابر والوں کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ روزانہ دیکھ رہے تھے. اسی طرح آدمی کی نیکی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا اور اچھا پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر پتہ چل جائے گا تو تکبر میں مبتلا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگے گا، ظلم میں مبتلا ہو جائے گا. تو وہ توبہ کرتا رہتا ہے، ندامت کا وہ رہتا ہے، لیکن صبح نماز، دوپہر نماز، آپ کیا سمجھتے ہیں پانچ نمازوں سے کتنا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر پانچ نمازیں، کتنا قرب حاصل ہو گیا، اگلے دن پھر پانچ نمازیں، کتنا قرب حاصل ہو گیا، اس سے اگلے دن پھر پانچ نماز، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَهْتَدَوْا، اور اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے، آدمی کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ چل رہا ہے، پانچ وقت کی نماز ہو رہی ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ زکات دے رہا ہے، حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی طرف سے دین کے کام، خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تبلیغ، جہاد، تعلیم وغیرہ وغیرہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑھ رہا ہے، وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہے، روزانہ بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، پتہ نہیں ہے اس کو. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے. یزیدو مضارع کا صیغہ ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے ہدایت والوں کی ہدایت میں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہی بہتر ہیں تیرے پروردگار کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے. یہ جو نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، یہی بہتر ہیں تیرے پروردگار کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے. تو نیکی وہ ہے جو باقی رہنے والی ہو. ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو کسی آدمی نے کی محض عارضی طور پر کسی کو دکھانے کے لیے، تو ہو گئی نیکی، بس ٹھیک ہے، اس نے تعریف کر دی، بس ہو گئی تعریف، ختم ہو گئی. وہ آپ نے تقریر کی، واز کیا، درس دیا، میں نے، کسی نے اعزنا اللہ من ذلک، لوگوں نے تعریف کر دی، مقصد بھی یہ تھا کہ ذرا لوگ تعریف کر دیں، تو بس ہو گئی تعریف، بات ختم ہو گئی. وہ نیکی تو باقی نہ رہی. نیکی تو وہ باقی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے قصہ یاد آ گیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موتا لکھنی شروع کی تو اور لوگوں نے بھی موتا لکھنی شروع کر دی، ان کی دیکھا دیکھی، اور اس کا نام بھی وہی رکھ دیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی اگر کچھ اس کو ملے تو ہمیں بھی دکھاؤ. خیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لا کر دکھایا گیا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک جملہ فرمایا، ایک جملہ فرمایا کہ ما کان للہ فہو یبقا، ان معطاؤں میں سے جو اللہ کے لیے ہوگی بس وہ باقی رہتی ہے، صرف ایک جملہ فرمایا، اس معطا میں سے، اس کتاب میں سے جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہوگی وہ باقی رہے گی، چنانچہ ساری معطا نام و نشان مٹ گیا، معطا امام مالک آج بھی زندہ ہے، چاہے وہ امام مالک کے حوالے سے ہو یا ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہو، لیکن معطا آج بھی باقی ہے، اور جو اور لوگوں نے معطا لکھی تھی نہ ان آدمیوں کا نام و نشان باقی رہا نہ ان کتابوں کا نام و نشان باقی رہا، اور اگر دنیا میں نام و نشان باقی بھی رہے اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، اصل تو دنیا ہے ہی نہیں، اصل تو معاملہ ہے کس کا؟ آخرت کا، اگر دنیا میں 100 سال بھی تعریف ہوتی رہی آخرت میں کچھ نہ ملا تو وہ تو بیکار ہو گیا سارا کام، کیونکہ نیکی جو کی جاتی ہے وہ تو اس لیے کی جاتی ہے کہ آخرت میں کام آئے، دنیا میں کام آنے والی نیکی نیکی تو ہوگی شاید مگر باقیات نہیں ہوگی، قرآن مجید نے یہاں اس آخری آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے اس کی آخری آیت میں یہ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک ثوابا، وہی بہتر ہیں تیرے پروردگار کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور وہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، اس لیے آدمی کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی چاہے تھوڑی کرے، میں کبھی کبھار ساتھیوں سے مذاق میں کہتا ہوں بہت زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں، تھوڑا ہی نیک بنو، لیکن جو نیکی کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، آخرت کے لیے، اور یہ ان کے کہتا ہوں اس لیے ہوں کہ تاکہ اپنے آپ کو کہوں تو شاید مجھے شرم آ جائے اور مجھے اس کی توفیق ہو جائے، تو اصل نیکی تو وہ نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اور جو نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے وہ باقیات و صالحات ہے، اور جو باقیات و صالحات ہے بس اسی کا ثواب ملے گا، اسی کا انجام بہتر ہے، اس کو قرآن نے فرمایا بل باقیات و صالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں یہی بہتر ہے تیرے پروردگار کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، وخیر مرد، اور یہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، اللہ تعالی ہمیں ان باقیات و صالحات کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم إنا نسألك أن تخلطه بلحومنا ودمائنا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وما أحييتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.